الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صل على محمد آل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجو محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد ہاری ہم دعا چل فرج ہم. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے، خدا نبتال نے ایک بار پھر موقع نصیب کیا سید الشہداء کی فرش عزا پہ بیٹھنے کا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے غم میں غمگین ہونے کا، اہل بیت اطہار کے سامنے اپنی محبت اپنی مودت کے اظہار کا. اللہ سے دعا ہے کہ خدا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، انشاءاللہ ہمیں ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرمائے. تمام مجاہدین اسلام کی فتح و نصرت کے لیے اور کفر و نفاق کے لشکروں کی بربادی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. خدا متعال نے پوری دنیا کو ایک خاص نظم و نسق کے اوپر، قوانین کے اوپر خلق فرمایا ہے. خدا نمتال کے قوانین ان قوانین سے بہت پیچیدہ اور بہت گہرے ہیں جو ہم میٹیریل سائنسز کے اندر پڑھتے ہیں. تو مثلا ہر سال سینکڑوں ارب ڈالر اس پہ لگتے ہیں کہ جسم کیسے کام کرتا ہے، جسم کی خرابیاں کیا ہیں، جسم کی بیماریاں کیا ہیں. ظاہر ہے کہ وہ قوانین کے تحت ہیں. اگر انسان کے جسم کے بارے میں کہیں ایک امریکہ میں تحقیق ہوتی ہے تو چائنا میں بھی کام آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے جسم کے اوپر قانون ایک جیسا ہی ہے، یوں سوچا جاتا ہے کم از کم. اسی طریقے سے فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، یہ سب قوانین کے علوم ہیں جن کو جاننے کے لیے اتنی محنت کی جاتی ہے. پھر اس سے سہولتیں بھی ملتی ہیں، آسانیاں ملتی ہیں. آپ گرمی میں سردی کر سکتے ہیں، سردیوں میں گرمی کر سکتے ہیں، فاصلوں کو طے کر سکتے ہیں. جتنی محنت ہوئی ہے اور یہ کم از کم دکھانے کو ترقی ہوئی ہے، یہ صرف مادی قوانین کے اوپر ہوئی ہے. اگر اس کا 10% بھی معنوی قوانین پہ محنت کر لیتے، صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر بڑے ہو جاتے، ہماری بلڈنگیں بڑی ہو جاتی، ہمارے دل بڑے ہو جاتے، ہماری زندگیاں آسان ہو جاتی. ابھی ہم لوگ مصیبتوں میں پھنس گئے، گھر بڑے ہو گئے، سواریاں بڑی ہو گئی ہیں، دولت آ گئی ہے، کچھ جگہ تو یہ بھی نہیں آیا اور جو تھا وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا. جو محبت خلوص تھا وہ بھی چلا گیا، جو پیار محبت تھی وہ بھی گئی، اور جو پیسہ ہی آنا تھا بہت سو کے پاس تو وہ بھی نہیں آیا. یہ پاکستان میں جو 22-23 کروڑ 24 کروڑ جتنے بھی عوام ہیں، ان کا حشر کیا بگڑا ہوا. واقعاً انسان کو رحم نہیں آتا کہ 20-22 کروڑ میں پتہ نہیں کتنے فیصد ایسے ہیں جو بیچارے ہر روز ایک مصیبت سے گزر رہے ہیں کہ بھائی زندہ کیسے رہنا، زندہ رہنے کی جنگ لڑ رہے ہیں نا. ہم اور آپ تو چلو بڑے شہروں میں، یہاں کے اپنے مسائل ہیں جو بعض اوقات گاؤں دیہات میں نہیں ہیں، لیکن وہاں پہ اپنی مشکلات ہیں، تو کوئی خوشی بڑھتی نظر نہیں آ رہی، تو یہ سب کیوں ہوا؟ اچھا یہ تو ہم چلو پاکستان میں تو ہم سے کوئی کہے بھائی تم ترقی یافتہ ملک ہو، تم لوگ غریب لوگ ہو، یہ ہو وہ، وہ جو بہت ترقی یافتہ ہیں وہاں پہ کیا ہو گیا؟ وہاں پہ جا کے دیکھ لو کہ برا حشر ہوا ہوا ہے، لوگوں کی زندگیاں عجیب و غریب ہیں، کچھ لوگوں نے اپنی مصنوعی کامیابیوں کے اندر اپنے آپ کو مشغول کیا ہوا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے مثلاً ہمارے پاس یہ بھی ہے، ہمارے پاس وہ بھی، لیکن زیادہ تر لوگ ایک عجیب و غریب زندگی میں مبتلا ہوئے ہوئے ہیں. اب وہ جو کچھ دنیا کے ملکوں میں ہو رہا ہے اور یہ جو کچھ فلسطین کے اندر ہوا اور ہو رہا ہے اور پتہ نہیں کب سے ہو رہا ہے، یہ تو اکتوبر سے صرف سامنے آیا ہے ہمارے، جو جیلوں کے اندر بیچاروں کے اوپر فلسطینیوں پہ ظلم ہوئے، ستم ہوئے، ناقابل بیان ہیں. یعنی آدمی شرافت کے اندر رہتے ہوئے شاید بیان نہ کر سکے کہ کیا کچھ ہو گیا وہاں پہ. تو کیا اس کا اثر دنیا پہ نہیں پڑے گا؟ دنیا کو جھیلنا ہے یہ سب. ایک راستہ ہے، یا تو ظلم کو ظلم کے خلاف بول لو تو شاید جان بچ جائے، نہیں بولو گے تو جو ہوا ہے اس کو جھیلنا پڑے گا، اور اللہ جانتا ہے کہ کہاں کہاں پہنچیں گے. بہرحال جو اصل پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ بھائی مادیات کے اوپر اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، اس کا 10% تھوڑا سا اپنی نفسانیات پہ کر لیتے، اپنی روحانیات کے اوپر کر لیتے تو زندگی بہت بہتر ہو جاتی. اب چلو دوسروں کو تو ہم کہیں سو کہیں، اپنے آپ کو تو صحیح کر سکتے ہیں، اپنی زندگیوں کو تو دیکھیں. تو مثلاً کس بات کے اوپر سب سے زیادہ توجہ دیں؟ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے طالب علم ہونے کے ناطے، جو واجب آپ نے پہچان لیا ہے کہ یہ واجب ہے اس کو آپ نظر انداز مت کریں، بس یہاں سے شروع کریں. ایک آدمی ممکن ہے مجھ سے کہے کہ مولانا ہم تو مثلا نجف نہیں گئے، ہم عالم نہیں ہیں، ہم قم نہیں گئے، انہیں وہ اپنا کام خود کر لیں گے. تم یہ بتاؤ تمہیں اسلام میں سے کچھ واجبات پتہ چل گئے کیا؟ عمل کرو. جو نہیں پتہ چلیں اس کے اوپر کیوں اتنے ناراض ہو رہے ہو یا پریشان ہو رہے ہو؟ جو پتہ چل گئے اس پہ تو عمل کرو، وہاں سے شروع کرو. اور یہ اللہ کا قانون ہے، روایتوں میں بیان ہوا ہوا ہے، صحیح مستند روایتوں میں بیان ہوا ہوا ہے کہ فرمائے کہ تم جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا، یا دوسری روایت میں آیا کہ خدا سنبھال لے گا، وہ سنبھال لے گا. تو اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ میرے پاس بہت سارا علم ہوگا تو میں شروع کروں گا، نہیں، اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ جتنا دو انچ کا علم ہے تمہارے پاس، ایک پورے کا علم ہے، اس کے اوپر عمل کر کے دکھاؤ، یہاں سے شروع کرو. تو مثلاً اب مثلاً فرض کیجئے ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں کیا ان میں سے کوئی نہیں جانتا کہ نماز شب کیا ہوتی ہے؟ سب جانتے ہیں. اگر نہیں نماز شب پڑھ سکتے کیا کریں؟ ایک رکعت پڑھو، ایک رکعت پڑھو. نماز شب کے وقت میں اٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، کوئی بات نہیں، قضا کر کے پڑھ لو، ایک رکعت پڑھ لو، تین رکعت پڑھ لو بہتر ہے، ایک رکعت پڑھ لو. کیا ہوگا اس سے؟ اللہ کے سامنے جائیں گے تو یہ نہیں کہے گا فرشتہ کہ تمہیں علم تھا تم نے عمل کیوں نہیں کیا، کم کیا نا، عمل تو کیا تھا. آپ کو پتہ ہے درود کی ایک فضیلت ہے، اپنی زندگی میں درود کو جاری رکھو، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. قرآن کریم پڑھنا فضیلت ہے، روزانہ ایک صفحہ پڑھو، پانچ لائنیں پڑھو، قرآن پڑھو. کیوں؟ یہ علم حاصل ہو گیا ہے کہ اس کی فضیلت ہے، یہ واجب ہے. علم حاصل ہو گیا نہیں کیا، اب مصیبت ہے، اب مصیبت ہے. یہ جو قومیں برباد ہوتی ہیں یہ کتابوں کے نہ ہونے سے برباد نہیں ہوتی ہیں، علماء کے نہ ہونے سے بھی برباد نہیں ہوتی ہیں، اس سے برباد نہیں ہوتی ہیں. برباد ہوتی ہیں اپنے علم کے خلاف عمل کرنے سے. جو چیز پتہ ہوتی ہے اس پر عمل نہیں کرتے، ساری بربادی یہاں سے آتی ہے، ساری بربادی. خدا اس کے اوپر کیوں سرزنش کرے گا کسی کو جس کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے؟ اس پہ تھوڑی سرزنش کرے گا. ہاں ٹھیک ہے، اس پہ سرزنش ہوگی کہ تم جدوجہد کیوں نہیں کر رہے تھے، جاننے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے تھے، یہ بات ہوگی. لیکن سب سے زیادہ سرزنش پہ ہوگی کہ بھائی جو چیز پتہ تھی اس کو کیوں نہیں عمل کیا، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ سادہ سا کام یہ کر لیں، جتنے بھی آپ کو اچھائیاں پتہ ہیں ان اچھائیوں کو، جس کو اردو میں محاورہ کہتے ہیں نا انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہونا، تو میں کہتا ہوں بھائی اب انگلیاں نہیں کٹاتے، اب ہم پورے کٹاتے ہیں ایک انگلی میں تین پورے ہوتے ہیں، پورا کٹا کے شہیدوں میں شامل ہو جاؤ. نماز شب 11 رکعت ہیں، نہیں پڑھ سکتے، ایک رکعت پڑھ لو، پڑھو ضرور. قرآن کریم پڑھنا چاہیے، کتنا پڑھنا چاہیے؟ ہمارے پہ روایتوں میں کم سے کم روزانہ 40 آیتیں پڑھے، وہ کیا 40 نہیں پڑھ سکتے، 4 پڑھ لو. پڑھو تو صحیح، کچھ تو کرو. جیسے ہی انسان یہ سوچے گا کہ میں نے کچھ کرنا ہے، بس خدا نے متعال کی نصرت پھر شامل حال ہوتی. اب چلیے، ایسی جب بات ہوئی کہ بھئی دنیا قوانین پہ بنی ہوئی ہے، آپ نے دیکھا کہ مولانا نے اپنے خطبے میں اس مکتوب میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، پتہ نہیں میں نے خاص وہ جملہ پڑھا یا نہیں پڑھا. امام نے فرمایا کہ خدا کی نصرت کو حاصل کرنے کا سب سے اچھا راستہ یہ ہے کہ تم خدا کی نصرت کرو، تم خدا کی نصرت کرو. اچھا اب میں کیا کروں؟ اچھا آئے کریمہ ہے، امام نے اس آئے کریمہ کو ریفر کیا، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی نصرت کرو تو خدا تمہاری نصرت کرے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا. صحیح ہے. اچھا اب مولا کے زمانے میں کوئی شخص اللہ کی نصرت کرتا تو امام کا ساتھ دیتا، صفین میں جاتا مثلا، میں 1400 سال بعد کیسے نصرت کروں؟ میں کراچی میں رہتا ہوں، اب میں آج عام میں بزنس کرتا ہوں، میں جاب کرتا ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، کوئی خانہ دار خاتون ہیں، کوئی کام کرتی ہیں خواتین ان میں سے ہیں، اللہ کی دین کی نصرت آج کے زمانے میں کیسے کروں؟ ڈھونڈو، شاید کوئی چیز پتہ چل جائے. مثلا میرے خاندان میں کوئی ایسا ہو مثال کے طور پر جس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، کال کر لو بس. کس کے لیے کروں؟ خدا کی خاطر، خدا کی خاطر. چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ڈھونڈ کر اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی خاطر وہ کرنا شروع کر دو. میں بعض اوقات یہ سوچتا ہوں، ہم لوگ بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. ابھی ہم لوگ 61 ہجرا میں ہیں گے؟ نہیں جائیں گے. ابھی ہم لوگ یہاں پر ہیں، یہاں ڈھونڈو یہاں کیا کرنے کا کام ہے. جب ہم یہاں پہ یہ کامیابی حاصل کر لیں گے تو خدا اگلی دفعہ جب امام وقت کے ذریعے کربلا بنائے گا تو ہمیں کربلا میں شامل کر لے گا پھر خدا. ہمیں اس وقت اپنے امتحان کو پاس کرنا ہے، یہ پاس کر لیں گے وہاں خود بخود پہنچ جائیں گے ہم لوگ. اور خدا نہ کرے اگر یہاں پہ ہم کچھ نہیں کر سکے پھر آگے نہیں بڑھ پا رہے ہم لوگ. تو سادہ ترین پوائنٹ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ 2 پوائنٹ تھے. پہلی بات، جو جانتے ہو اس پہ عمل شروع کر دو، چاہے تھوڑا سا ہی صحیح. دوسری بات کیا تھی؟ جس آئے کریمہ کو سنو پڑھو، یہ سوچو میں آج اس پہ عمل کرنا چاہتا ہوں کیسے کروں. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ. کیسے شامل ہو؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی نصرت کرو خدا تمہاری نصرت کرے گا. آج نصرت کیسے کروں؟ اس پہ سوچنا شروع کر دیں، خود بخود راستے کھلیں گے، خود بخود موقع بنیں گے، خود بخود خدا نے متعال ہدایت دینے والا ہے. اس سلسلے میں بس ایک نقطہ اور عرض کروں جو 10 دفعہ عرض کر چکا ہوں اپنے آپ کو سکھانے کے لیے، نہ مولانا ہدایت دیتے ہیں، نہ کتاب ہدایت دیتی ہے، کوئی ہدایت نہیں دیتا، ہدایت خدا دیتا ہے. ہدایت اگر وہ ہادی ہے اس کو پتہ ہے کہ میں نے کس کو ہدایت دینی ہے. یہ نہیں ہو سکتا میں ہدایت کے قابل ہوں گا اور خدا ہدایت نہیں دے گا، یہ نہیں ہو سکتا. یہ خدا کی ہدایت پہ نقص ہوگا نعوذ باللہ تعالیٰ اگر ایسا ہوا. بس اگر کوئی یہ کہنا مجھے ہدایت نہیں مل رہی، اس کا صرف ایک مطلب ہے، میں ہدایت لینے کے قابل نہیں ہوں، میں ہدایت لینے کے قابل نہیں ہوں. اگر ہدایت لینے کے قابل ہوتا تو ہادی خدا ہے، اس نے ہدایت کیوں نہیں دی مجھے؟ اور وہ تو در و دیوار سے ہدایت دے دیتا ہے، پتھروں سے ہدایت دے دیتا ہے، وہ خدا ہے، وہ اپنا کام کرتا ہے، ہمیشہ کرتا ہے. پروردگار انشاءاللہ ہم سب کو اسی زندگی کے اندر رہتے ہوئے موت کی تیاری نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی. درود بھیجے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہ. چند جملات کا پڑھنے کا شرف حاصل ہوا تھا کل، اور انشاءاللہ چند جملات آج، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا اور دوبارہ عرض کیے دیتے ہیں کہ یہ خطبہ، یہ مکتوب اس سال ختم نہیں ہوگا، اگلے سال بھی اس کو ہمیں عرض کرنا ہوگا انشاءاللہ تعالی. امام نے کل جو جملات ارشاد فرمائے تھے اس میں خواص اور عوام کے بارے میں بات فرمائی تھی کہ بھائی عوام کے اوپر توجہ دو، لوگوں کے اوپر توجہ دو، جو خواص ہیں یہ کبھی تمہارا ساتھ نہیں دیتے، یہ مانگنے میں بہت شدید ہوتے ہیں، بھاگنے میں سب سے پہلے ہوتے ہیں، کسی کے وفادار نہیں ہوتے۔ امام فرما رہے ہیں عوام پہ توجہ دو، عوام جان دیتے ہیں۔ دیکھو ایک سادہ سی بات ہے، یہ جو ہم لوگوں کی عزاداری میں جب جان دینے کا ٹائم آتا ہے، یہ عوام ہی ہے جو جان دیتی ہے، یہی جان دیتے ہیں۔ میں ایران عراق کی جنگ کے زمانے میں ایران میں تھا، 8 سال جنگ ہوئی تھی، 4 سال وہاں پہ تھا، میں نے نہیں دیکھا لوگوں نے جانیں کیسے دی ہیں۔ 4 سال کوئی اندھا تو نہیں تھا نا، آنکھیں کھول کے ہی زندگی گزار رہا تھا، میں نے دیکھا ہے لوگ جان کیسے دیتے۔ جب لاشیں آتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے سیلاب آ رہا ہے لاشوں کا، جنگ بندے ختم کر دیتی ہے، جنگ بہت بہت خطرناک چیز ہوتی ہے۔ ابھی ہم لوگ سنتے ہیں نا، اب جیسے جنگ کے چانسز ہیں لبنان میں ادھر ادھر، تو ہم اس پتہ نہیں جیسے لگتا ہے جیسے ہم لوگ کو ایڈونچر لگ رہا ہے، ایڈونچر نہیں ہوتا ہے۔ جب بچوں کی لاشیں آتی ہیں نا، مائیں روتی ہیں، تو پھر کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ 4 سال ہم نے لاشیں دیکھی ہیں، لوگوں کا رونا دیکھا ہے، سب دیکھا ہے، تو وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ یہ جو پبلک ہوتی ہے، عوام ہوتی ہے نا، یہ کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ بیچارے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، کس کے نام پہ؟ دین کے نام پہ، آئمہ کے نام پر سب کچھ دے دیتے ہیں۔ مجھے بار بار یاد آتا ہے، ایک دفعہ میں دبئی میں عشرہ پڑھ رہا تھا، اب دبئی والے ناراض ہوئے بیٹھے گورنمنٹ، یہ رہائش گاہ یہاں سے کم بھی 1.5 گھنٹے کے راستے پر ہے، بس میں جاتا ہوں، بس میں آتا ہوں، اگر میں جاب ختم کرنے کے بعد وہاں جاؤں یہاں واپس آ ہی نہیں سکتا میں۔ اچھا دن بھر اپنے کپڑے کہاں لے کے گھومتا رہوں کہ میں اس کو، سڑک پہ جھاڑو لگانی ہے مجھے، میں کہاں لے کے پھرتا رہوں؟ میرے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ میں اس کو صاف ستھرا کر کے مجلس میں آ جاتا ہوں، مجلس کے بعد بھی گھر جاتا ہوں، 11 بجے پہنچتا ہوں، 11:30 بجے پہنچتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی سر پہ بیٹھو، تمہارے لیے تو مجلس ہو رہی ہے، ہمارے لیے تھوڑی ہو رہی ہے، تم جیسوں کے لیے ہو رہی ہے۔ پھر جو اس نے بتایا نا، میں شرمندہ ہو گیا، ابھی تک احساس کر رہا ہوں، تبھی تو آپ کے سامنے بول رہا ہوں، 10-15 سال پہلے کی بات ہے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، معجل فرج۔ مجھ سے کہنے کا، مولانا مجھے یہ قطن دبئی پسند نہیں ہے، میں یہاں رکا ہوا ہوں، صرف ایک کام سے رکا ہوا ہوں۔ میں نے کہا کیا کام؟ کہنے کا میرے بھائیوں نے، سب خاندان نے مل کے مجھے یہاں بھیجا ہے، میں یہاں پیسے جمع کر رہا ہوں، میرے خاندان والے گاؤں میں ایک مدرسہ چلا رہے ہیں، میں پیسہ اس مدرسے کو بھیجتا ہوں، یہاں ساری سختیاں جھیل رہا ہوں اس لیے کہ وہ مدرسہ پیچھے چل رہا ہے، مولا کے نام لے رہے ہیں لوگ۔ اس کو جو ثواب ملے گا وہ مجلس پڑھنے کا نہیں مل سکتا ہے اس سے۔ وہ جو صبح سے شام تک جھاڑو لگا رہا ہے بیچارہ روڈ کے اوپر، اور اپنی تنخواہ بھیج رہا ہے اس بات پہ کہ ایک مسجد ایک مدرسہ چل رہا ہے، اس کا ثواب پہ ہم برابری کر پائیں گے؟ ہم کہاں برابری کر سکتے ہیں؟ یہ عوام ہے، یہ عوام کی طاقت ہے۔ یہ جو جمہوری اسلامی 40-42 سال سے دنیا بھر کے کفر کے سامنے کھڑے ہوئے ہوئے ہیں، یہ اپنی عوام کی طاقت سے کھڑے ہوئے ہوئے ہیں۔ جو بیچارے کبھی جاتے ہیں شام کے محاذ پہ اہل بیت کے نام پہ جان دیتے ہیں، کبھی کہیں پہ جاتے ہیں، کبھی کہیں پہ جا کے جان دیتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کس طرح لوگ جانے دیتے ہیں۔ اور الحمدللہ پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے، جب ضرورت پڑتی ہے الحمدللہ یہ اہل بیت اطہار کے ماننے والے جمع ہو جاتے ہیں، جانے دیتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی طاقت یہ عوامی طاقت ہے، اور اس عوامی طاقت کے پیچھے کیا ہے؟ اہل بیت کے لیے خلوص ہے لوگوں کے دلوں کے اندر، یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ پروردگار انشاءاللہ ان تمام کو اہل بیت اطہار کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ امام نے مزید ہدایت رہنمائی ارشاد فرمائی مالک اشتر کو، اور یہ جملات کہیں، ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج۔ اب یہ مینجمنٹ کا بھی بہت بڑا ایک اصول ہے، یہاں پہ فرمایا تمہاری رعایا میں تم سے سب سے زیادہ دور، سب سے زیادہ ناپسند وہ ہونا چاہیے۔ اچھا اب تک امام نے فرمایا تھا کس کو پسند کرو؟ عوام کو پسند کرو۔ کس کو ناپسند کرو؟ بھگا دو اس کو دور۔ کس کو؟ جو لوگوں کے عیب جوئی میں لگا رہتا ہے، کیونکہ لوگوں میں عیب تو ہوتے ہی ہیں۔ حاکم کے لیے انتہائی شایان یہ ہے، حاکم کو ایسے کرنا چاہیے کہ ان پہ پردہ ڈالے، ذرا دیکھیے گا کیا فرمایا، لہذا جو عیب تمہاری نظروں سے اوجھل ہوں انہیں نہ اچھالنا، چونکہ تمہارا کام انہی عیبوں کو مٹانا ہے کہ جو تمہارے اوپر ظاہر ہوئے ہیں، اور جو چھپے ڈھکے ہوں ان کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ ہے، اس لیے جہاں تک بن پڑے عیبوں کو چھپاؤ تاکہ اللہ بھی تمہارے ان عیوب کی پردہ پوشی کرے جنہیں تم رعیت سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد،
صلی علی محمد والے محمد واجل فرج۔
میں نے پہلے دن بھی عرض کیا تھا، یہ مت سوچیے گا یہ ہمارے لیے اس وقت کام آئے گا جب ہم گورنر بنیں گے، نہ بنے بہتر ہے، ابھی ہمارے پھر بھی کام آئے گا۔ کیا ہم نے خاندانوں میں یہ جملے سنے ہوتے ہیں، تمہیں پتہ ہے اس نے کیا گند کی، اچھا اب یہ کیا کرنے والے ہیں، یہ کسی کی برائی بتانے والے ہیں، اس کو سن کے میں اصلاح کر سکتا ہوں؟ نہیں، اس کو سنا کے مزے دینے اور مجھے سن کے مزے لینے، وہی مزے نہیں لینے، یہ عذاب اٹھانا ہے۔ ان برائیوں کو کیوں پھیلا رہے ہو لوگوں کے سامنے جن کو خدا نے چھپایا ہوا ہے، مت پھیلاؤ۔ میں ایک دفعہ، اب تو جس محلے میں رہتا ہوں تو ظاہر ہے اہل بیت کے ماننے والوں کا محلہ ہے، میں پہلے لبرل محلوں میں رہتا تھا، بے اصطلاح لبرل محلوں میں، تو ایک دفعہ ایک مولانا سے میری ملاقات ہوئی، وہ ایسے ہی اہل بیت کے چاہنے والوں کے محلے میں رہتے تھے، تو وہ ان سے پوچھنا کہ آپ کہاں رہتے ہیں، میں نے بتایا میں فلاں علاقے میں رہتا ہوں، اب ظاہر سب کراچی والے، میں محلوں کے نام نہیں لوں گا، تو میں نے کہا میں فلاں محلے میں رہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کسی ایسے محلے میں کیوں نہیں رہتے جہاں پہ سب اپنے چاہنے والے ہیں، جبکہ اب میں رہ رہا ہوں، اس وقت نہیں رہتا تھا۔ تو میں نے کہا مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے، یہ جو چاہنے والے ہوتے ہیں یہ تک جان رہے ہوتے ہیں کہ مولانا نے آج شرٹ کس کلر کی پہنی تھی، یہ ٹو میں لگے رہتے ہیں کہ نہیں، ہاں بات صحیح ہے، ان کا بھی انتقال ہو گیا بےچارا، انہوں نے کہا بات صحیح ہے، پھر کہنے کہ اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے، کہ وہ کیا، کہنے کہ میں اس محلے میں ہوتا ہوں نا، میں یہاں کا امام جماعت ہوں، یہاں کے لوگوں کی ایک ایک کے عیوب مجھے پتہ ہیں، جب میں ان کی جماعت کرا ہوتا ہوں نا مجھے مزہ ہی نہیں آتا کہ میں کن لوگوں کی جماعت کرا رہا ہوں جنہوں نے یہ گڑبڑیں کی ہوئی ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا نا، آپ لوگ آ کے خوب جوش جذبے میں باتیں کرتے ہو کیا تبلیغ آسان کام ہے؟ نہیں، بہت مشکل کام ہے۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہوتا ہے معاشرے کے اندر یہ گند مچا ہوا ہے، اور جو لوگ آپ کے سامنے، میرے سامنے، مجھ سے ڈیل کر رہے ہیں، آپ سے ڈیل کر رہے ہیں، ان میں یہ گند ہو سکتا ہے، لیکن کس نے کہا؟ خدا نے یہ نہیں کہا کریدو، کریدنے نے کو نہیں کہا، پہلی نظر جو کسی انسان کے بارے میں دیں وہ کیا دیں؟ صحیح ہوئے، جب تک ثابت نہیں ہو کہ غلط ہے، پہلی رائے یہ رکھو۔ امام فرما رہے ہیں اس سے اس کو دور بھگا دو جو تمہارے پاس آ کر لوگوں کے عیب بتائے، عیب بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک اور بات ہے یہاں پہ، اس میں کنفیوژن نہ ہو، خود امام ایک خطبے میں ایک جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں، جہاں تک مجھے یاد ہے خطبہ تھا، امام نے فرمایا اخبرنی عین لی، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے عبارت یہ تھی، اخبرنی عین لی، کسی گورنر کو لکھ کے بھیجا جو دوسرے شہر میں تھا، اور ان کو بولا میری ایک آنکھ نے مجھے یہ خبر دی ہے۔ عین آپ کو پتا ہے 70 معنی میں استعمال ہوتا ہے، عین اس جگہ استعمال ہو رہا ہے جاسوس کے معاملے میں۔ امام فرما رہے ہیں تم جو گورنر ہو نا، تمہارے علاقے میں میرے ایک بندے نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ تم نے یہ کیا ہے۔ صحیح ہے، وہی امام جو کہہ رہے ہیں لوگوں کے رازوں کو مد کرے دو، اپنے کارندوں کی حرکتوں کو نہیں چھپائیں گے، پھر وہ ان کو منہ پہ لا کے رکھ دیں گے، مجھے پتا چلا تم فلاں کھانے میں بیٹھے تھے اور وہ کھانا ایسا تھا اور ایسا تھا، تم کس نیت سے بیٹھے تھے، پھر قاضی کو لکھ کے بھیجا کہ مجھے پتا چلا تم نے 25 درہم میں گھر خرید لیا ہے، اس زمانے میں بھی کئی ہزار درہم کا گھر آتا تھا، اس نے 20-25 درہم میں کسی کا گھر ہتھیا لیا تھا، تو کہا مجھے پتا چلا تم نے 20-25 درہم میں گھر خریدا، یہ تم نے کیا کیسے؟ اچھا، یہی امام کہہ رہے ہیں لوگوں کے عیب مت کرے دو، لیکن اپنے حکام کے بارے میں نہیں، سخت، بہت سخت۔ تو یہ دو چیزیں بالکل علیحدہ ہیں، جو آدمی ذمہ دار ہے اس کو ذمہ داری اٹھانی ہے، اور جو عام افراد ہیں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ان کے گھروں میں جھانک جھانک کے دیکھیں یہ نماز قضا کر رہا ہے یا ادا کر رہا ہے، قرآن پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، مرضی اس کی، پڑھے نہیں پڑھے، آپ کا کام ہے بول دو، باقی حسن ذہن رکھو کہ اچھا کر رہا ہوگا، کیوں سوچیں کہ برا کر رہا ہوگا؟ اگر یہ سوچنے لگے نا برا کر رہا ہوگا تو پھر تبلیغ کا حوصلہ ہی ختم ہو جائے گا،
بات ہی ختم ہو جاتی پھر تو. تو امام نے فرمایا تمہاری رعیا میں سب سے زیادہ دور وہ ہونا چاہیے. حاکم کے لیے شایان شان یہ, انتہائی شایان یہ کہ ان پہ پردہ ڈالے. اس کے بعد فرمایا جہاں تک بن پڑے عیبوں کو چھپاؤ تاکہ اللہ بھی تمہارے ان عیوب کی پردہ پوشی کرے. اچھا آپ دیکھیے کتنی خوبصورت یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے, وہ یہ کہ امام جب بھی کوئی نصیحت کرتے ہیں اس کی بنیاد خوف خدا رکھتے ہیں. بس ابھی نصیحت یہ کر رہے ہیں کہ پردہ ڈالو ان کے عیوب پر, اور پوائنٹ کیا لے رہے ہیں, کیونکہ تمہارے عیوب پر ایک خدا پردہ ڈال رہا ہے. صحیح ہے, تو وہ ہر نصیحت کی بنیاد خوف خدا کرتے ہیں, اس لیے انہوں نے شروع میں ہی فرمایا تھا کہ خوف خدا ہونا چاہیے. اچھا اب اگر یہ خوف خدا نہیں ہے کسی آدمی کے اندر, اس پہ نصیحت کہاں اثر کرے گی؟ وہ مفادات کی جنگ لڑے گا, یعنی اس کو یہ بتانا پڑے گا تم نے ایک کام کیا نا تو تمہارا نقصان ہوگا. جس دن وہ نقصان نہیں ہوا پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, پھر تو کر دے گا. خوف خدا ہوگا تو نقصان اور فائدے کو نہیں دیکھے گا, وہ خدا کو دیکھے گا. خوف خدا واحد ڈیٹرنس ہے, روکنے کی طاقت ہے جو فوج کی اور پولیس کی منتظر نہیں ہوتی, اندر سے روکتی ہے انسان کو. یہ بہت بڑی طاقت ہے, یہ نہ ہو پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہے, پھر آدمی گند مچاتا ہے, پھر جب اپنے آپ کو طاقتور دیکھتا ہے, جب اسے کوئی پکڑنے والا نہیں ہوتا. تو فرمایا تمہارے اوپر ایک خدا ہے. فرمایا لوگوں سے کینہ کی ہر گرہ کو کھول دو, دشمنی کی ہر رسی کاٹ دو. لوگوں سے بغض مت رکھو, لوگوں کی دشمنی مت کرو, ہر ایسے رویے سے جو تمہارے لیے مناسب نہیں بے خبر بن جاؤ. اگر کوئی ایسی چیز دیکھتے ہو کسی بندے کے اندر جسے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, بے خبر بن جاؤ, چھوڑ دو اس کو, تم کیوں اس کے پیچھے پڑ رہے ہو؟ چغل خور کی جھٹ سے ہاں میں ہاں مت ملاؤ, کیونکہ وہ فریب کار ہوتا ہے, اگرچہ خیر خواہوں کی صورت میں سامنے نظر آتا ہے. تو یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے جو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
صلی علی محمد آل محمد وعجل.
پتہ نہیں کتنی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں اور یہ سلسلہ نہیں رکتا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر میسیجز آتے ہیں عوام کی تذلیل کرنے کے, ان میں یہ برائیاں ہیں, ان میں یہ برائیاں ہیں. مثلا کوئی کہے گا تم پاکستانی یہاں پڑھے ہو, انڈیا دیکھو کہاں پہنچ گیا. چلو پہنچ گیا, ہم اس کو کہاں نیچے لانا چاہ رہے ہیں, ان کی کیوں بیچاروں کی تذلیل کر رہے ہو؟ ایک ہوتی ہے نصیحت, نصیحت خیر خواہی سے نکلتی ہے. ایک ہوتی ہے ذلت, ذلت دشمنی سے نکلتی ہے. نصیحت خیر خواہی پر مبنی ہو اس کا لہجہ ہی کچھ اور ہوتا ہے, وہ ذلیل نہیں کرتا ہے. پھر آپ کا کوئی اچھا دوست ہوگا, نصیحت کرنے والا دوست ہوگا, وہ آپ کو کبھی ذلیل نہیں کرے گا, آپ کو بھلائی کے ساتھ نصیحت کرے گا. آپ کیوں لوگوں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو؟ ان لوگوں کی غلطیاں ہوں گی یقیناً, لیکن اتنی نہیں ہے کہ ان کو بار بار ذلیل کیا جائے, نعوذ باللہ تعالیٰ. تو آپ مثلاً کوئی یہ کہے گا, پتہ نہیں کبھی شیعوں کے اوپر کوئی طنز مارے گا, کبھی یہ کیا سب مر گئے ہو, سب کوفی بن گئے ہو, کیا ہو رہا ہے؟ ابھی پارا چنار کے مسئلے پہ میں کہیں دیکھ رہا تھا, سب کوفی ہو گئے ہو, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. مت کرو ایسے. عوام سے اہل بیت اطہار امام فرما رہے ہیں عوام سے دشمنی اس طرح نہیں کرنی چاہیے. میں نہیں کہہ رہا نصیحت نہیں کرے, نصیحت کرے, خیر خواہی کی بنیاد پہ کرے, اچھے لفظوں میں نصیحت کرے. خدا متعال حتیٰ فرعون کی طرف جب بھیجتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, تو فرماتا ہے اس کو لینا قول, نرمی سے اس کو سمجھاؤ پہلے. تو عوام کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. عوام بعض اوقات کیا ہوتا ہے, لوگ وہ میسج پڑھتے ہیں, جیسے ہی دیکھتے ہیں ذلت آمیز بات کہی وہ ویسے ہی ختم کر دیتے ہیں, پڑھتے بھی نہیں پھر. اور کسی کو حق نہیں ہے اس طریقے سے ذلت کرنے کا. سکون سے سمجھاؤ, پیار محبت سے بتاؤ. آپ کہیں گے نہیں پیار محبت کا دور گزر گیا, جو اہل بیت 1400 سال بعد بھی ہمیں پیار سے دیکھ رہے ہیں. جن چوتھے امام کے والد کو لوگوں نے شہید کیا, ان کو امام صحیفہ سجادیہ کی دعائیں سکھا رہے تھے کہ یہ دعائیں سیکھ لو تمہارے کام آئیں گی. کس کو؟ جنہوں نے ان کے والد کو شہید بھی کیا تھا, خاموش بیٹھے تھے نا, انہیں کو امام نے دعائیں سکھائی تھیں. اتنا حوصلہ ان کا تھا, تھوڑا ہمیں بھی اپنے اندر رکھنا چاہیے. اگر میرے ساتھ کسی نے کچھ زیادتی کر بھی دی مثلا آپ کے ساتھ, تو تھوڑا سا صبر کر لو, تحمل دکھاؤ. عوام کے ساتھ دشمنی نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد میں چند جملات اور عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج.
یوں تو امام کا کلام کا ہر حصہ جس کو ہم لوگ عوامی الفاظ میں کہتے ہیں نا ماسٹر پیس ہے سوشالوجی کا، مینجمنٹ کا، یہ جو حصہ آ رہا ہے کہ اپنا ایڈوائزر کسے بناؤ، او یہ بہت ہی عجیب ہے، بہت کلاسیکل پیس جس کو کہتے ہیں اہل بیت اطہار کی تعلیمات کی گہرائی میں. امام نے تین بندوں کے بارے میں کہا کہ ان کو اپنا مشاور نہیں بنانا، ان کو اپنا ایڈوائزر نہیں بنانا. میں ٹائم پہ نظر رکھے ہوئے ہوں، انشاءاللہ وقت کے اندر ہی ہم ختم کریں گے، کیونکہ حقیقت یہ کہ مجھے احساس رہتا ہے آپ لوگ کام کاج پہ جاتے ہیں، ویسے آج تو جمعہ ہے، کل چھٹی ہوتی ہے زیادہ تر لوگوں کی.
اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل.
جب میں کالج وغیرہ میں تھا تو ہم لوگ دوسرے شہروں میں کبھی جاتے تھے نا، تو لوگ کہتے تھے کراچی والے بہت سوتے ہیں، دیر تک سوتے رہتے ہیں. تو مثلا جو بزنس کر رہے ہیں وہ تو دیر تک سوتے رہتے ہیں، یہ جو بیچارے جابس پہ جا رہے ہیں یہ کہاں دیر تک سوتے ہیں، یہ 2 بجے بھی بیچارے رات کو سوتے ہیں تو ان کو صبح کو 9 بجے پھر 10 بجے جاب پہ پہنچنا ہوتا ہے، یہ کہاں بیچارے. بلکہ میں تو کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں بیچارے 4-4 گھنٹے 3-3 گھنٹے کی نیندیں کر کے زندگی گزارتے رہتے ہیں، اور پھر ہفتے میں اگر وہ ایک دن جا کے لمبا سو جائے تو اور نہیں سوئے گا تو کیا بولے گا، لوہے کا جسم ہے کیا، اسٹیل کا ہے کیا، اس کو سونا ہے بیچارے کو. تو کراچی والا اس لحاظ سے مظلوم ہے. البتہ دوسرے شہر بھی اب اسی حیت پہ آ گئے. پہلے ہم لوگ بچپن میں پنڈی وغیرہ جاتے تھے تو وہاں مغرب پہ سب خاموشی ہو جاتی تھی، اب وہاں کہیں خاموشی نہیں ہوتی، سب وہ 1:30-2:00 بجے تک جاگتے رہتے ہیں. یہاں کراچی کی غلطی یہ نہیں ہے کہ دیر تک کیوں سوتا رہتا ہے، دیر تک جاگتا کیوں رہتا ہے، یہ مشکل ہے اس بیچارے کی، یہاں پہ یہ مشکل ہے. یہ تھوڑا سا کنٹرول ہونا چاہیے، لیکن بہرحال ابھی میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. امام نے فرمایا، یہ بہت اچھا کلام، بہت نفیس کلام، ہر کلام نفیس ہے لیکن اس کی کوالٹی عجیب ہی ہے. فرمایا، اپنے مشوروں میں کسی بخیل کو شریک مت کرنا. ایڈوائزر بنا رہے ہو، ایسے کو نہیں بنانا کہ جو بخیل ہے. بخیل کیا مطلب؟ کنجوس، اندر سخاوت نہیں ہے اس کے. کیوں؟ وہ نہ کرنا کیونکہ وہ تمہیں دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے سے روکے گا. ایک حاکم ہے، اس کا ایڈوائزر کوئی کنجوس ہے. اب وہ حاکم کہے گا پبلک کے لیے یہ کرو، نہیں 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 یہ نہیں کرنا، اس سے لوگوں کو عادت پڑ جائے گی، پھر تم بعد میں پیسہ کہاں سے لاؤ گے. بھائی جس خدا نے آج پیسہ دیا وہ کل اور بھی دے دے گا، یہ کیا بات ہوئی. تو نہیں نہیں یہ نہیں کرنا، لوگوں کو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. وہ بیچارہ خیر بھی کرنا چاہے گا تو اس کو روک کے بیٹھ جائے گا. صحیح. اچھا یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ خدا نے متعال فرماتا ہے ولا تبسط ہا کل البست، اپنے ہاتھ کو بالکل ایسے کھول کے نہ بیٹھ جاؤ کہ بعد میں تم اپنے اوپر ملامت کرو کہ میں نے اتنا کیسے کیوں کر دیا. اتنا بھی نہیں کرے لیکن کنجوسی نہیں دکھائے. کیونکہ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھا ہے، میں اپنی پوری زندگی سے اس کی گواہی دے سکتا ہوں، وہ یہ کہ جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ کہ جو انسانوں کو خلوص سے دیتا ہے اس کو دینے والا خدا ہوتا ہے. یہ مجھے سمجھ میں آ گیا، جو انسانوں کو خلوص سے دیتا ہے، دکھاوے کی بات نہیں ہو رہی. دکھاوے والے کے پاس بھی پیسہ بہت آتا ہے، اللہ کی طرف سے نہیں آتا، مجرموں کی طرف سے آتا ہے. یہ دنیا ہے. وہ آج تو شب جمعہ نہیں ہے، شعر پڑھ سکتے ہیں، تو وہ فارسی میں ایک شعر ہے، کبوتر با کبوتر باز با باز کند ہم جنس با ہم جنس پرواز. کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے اور مثلاً باز چیل کوا جو بھی آپ لیں وہ اس کے ساتھ اڑتا ہے. جو ایک جیسی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں. اگر دینے والا کرمنل ہوا نا، اس کو دینے والے بھی کرمنل ہوں گے. دینے والا خدا کے لیے دے گا، اس کو دینے والے بھی خدا والے ہوں گے. یہ ایسا ہے یہاں پہ. تو آپ خدا کی خاطر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، خدا کی خاطر دیتے جاؤ. ایک اور بات تھی، یہ بڑی عجیب بات تھی، میں اس پہ آتا ہوں ابھی. ایک دفعہ میں کہیں پہ گیا، ایک صاحب نے مجھ سے کہا میرا خمس کا حساب کتاب کرنا ہے. میں بہت بھاگتا ہوں اس بات سے کیونکہ یہ بڑا بہت ہی معذرت کے ساتھ عبادت کا کام ہے، لیکن بڑا ہی سخت کام ہے، بہت ہی کمپلیکیٹڈ، اتہام تہمت اس میں بہت زیادہ ہے. تو وہ اس نے کہا، میں نے اس کا حساب کتاب دیکھا تو کافی بڑی رقم بن رہی تھی. میں نے اس کو بتایا کہ اتنی تمہاری بنتی ہے، تو اس کا چہرے پہ یوں جیسے رنگ اڑ گیا کہ مجھے اتنا مجھے خمس دینا پڑے گا. میں کہا اللہ اکبر. تو پھر میں نے فوراً اپنے آپ کو وہاں سے علیحدہ کیا. تو پھر میں بعد میں ایک آیت اللہ کے پاس گیا، میں نام بھی نہیں لینا چاہ رہا ہوں، بہرحال آپ سب کو پتا ہے، ان کے پاس جا کے میں نے سنا ہے کہ فلاں آدمی تھا، ایسا تھا ویسا تھا، اور اس نے یہ کیا. کہنے لگے اس سے خمس مت لینا، کہنے لگے اس سے مت لینا. میں نے کہا کیوں؟ میں تو نہیں لوں گا، بہت اچھی بات ہے، اس کی مصیبت میرے سر پہ کیوں آئے، میں نہیں لوں گا. کیوں؟ کہنے لگے کہ یہ جو دینے میں ہچکچا رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے یہ اپنا مال سمجھتا ہے، ابھی تک یہ امام کا مال سمجھتا ہی نہیں ہے. اگر امام کا مال سمجھتا ہوتا تو دینے میں اس کی جان کیوں نکل رہی ہے؟ تو میں اور تم امام کا مال سنبھالیں، لوگوں کا مال نہیں سنبھالیں گے ہم لوگ. ہاں، ہمیں ایک ذمہ داری ملی ہے کہ جو امام کے نام پہ پیسہ نکالے اس کو سنبھالو. لوگ اپنے جیب سے نکال کر ہمارے سر پر ڈالنا چاہ رہے ہیں، یہ ہمیں نہیں چاہیے، جو خود سنبھالو، ہم کیوں سنبھالیں؟ تو یہ بہت بڑا قانون تھا کہ بھائی ہم اگر کسی کی امانت لیں تو وہ امانت لیں جس کو لینے کی ہمیں ذمہ داری ہے. جو دینا ہی نہیں چاہ رہا اس کا کیوں لیں؟ تم جاؤ، تمہاری دنیا جانے، تمہاری آخرت جانے، قبر جانے، جہنم جانے، ہم کیوں بیچ میں پڑیں پھر؟ صحیح بات یہی ہے. تو جیسے ہی میں یہ احساس کروں گا نا کہ یہ دنیا کی خاطر مجھے دے رہا ہے، میں لوں گا ہی نہیں. کیوں پھنساؤں اپنے آپ کو دنیا داروں کے اندر؟ اسی لیے میں نے زندگی کے اندر اپنے لیے ایک اصول طے کیا ہوا ہے، 25 پروجیکٹ کروں گا، جو کچھ بھی کروں گا خدا کے سامنے گواہ رہوں گا. کبھی ممبر پہ بیٹھ کر نہیں کہوں گا مجھے چندہ چاہیے، ثواب دارن حاصل کریں، یہ کریں، وہ کریں، کبھی نہیں کروں گا یہ کام. یہ خدا نے مجھے ذمہ داری نہیں دی ہے کہ میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، لوگوں کے سامنے مانگوں. کیوں مانگوں میں؟ کام کروانا ہے، خدا نے وسیلے دے دے گا. نہیں ہوگا کوئی وسیلہ، سکون سے بیٹھوں گا، سوؤں گا، ختم. میں کیوں مانگوں؟ یار
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فر.
البتہ وہ ایک اور ہی پرخلوص لوگ ہوتے ہیں جو خدا کی خاطر کبھی مانگتے ہیں، وہ ایک اور ہی کلاس ہوتی ہے. میں وہ نہیں ہوں، میں اتنا پرخلوص نہیں ہوں، میں مانگتا ہوں مجھے بے عزتی لگتی ہے اس لیے میں نہیں کر سکتا. وہ ایک اور ہی گروپ ہے کہ جو محض خدا کے لیے کام کرتے ہیں اور دوسروں سے کہتے بھی ہیں. یہ وہ میں بتا رہا ہوں، یہ بہت ہی کوئی عجیب کیٹیگری ہے، بہت پرخلوص ولی اللہ کی کوئی کیٹیگری ہوتی ہے، ورنہ زیادہ تر مانگنے والے گڑبڑ کرتے ہیں پھر اور اس میں مسائل کریٹ کر دیتے ہیں. بہرحال اپنے مشوروں میں کسی بخیل کو شریک نہ کرنا، ورنہ تمہیں دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے سے روکے گا. اچھا، یہ تو امام نے گورنر کو کہا ہے نا، یہ معذرت کے ساتھ یہ بیوی سے بھی کہہ رہا ہے شوہر کے معاملے میں کہ کوئی عورت اپنے مرد کو بھلائی کرنے سے نہ روکے کنجوسی کی وجہ سے. اور یہ بھائی سے بھی کہہ رہا ہے اپنے بھائی کے معاملے میں کہ کسی کا بھائی زیادہ احسان کرتا ہے تو وہ جا کے اس کو سمجھاتا ہے، کہتا ہے اتنا مت دو تم کنگلے ہو جاؤ گے، نہیں یہ نہیں کرو، جو بھلائی کر رہا ہے اسے کرنے دو، اس کا ہاتھ مت روکو، کیا پتہ خدا نے اس کو دیا ہی اسی لیے کہ وہ دینے والا تھا. صحیح. تو یہ صرف گورنر کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کا معاملہ ہے، اپنی زندگی میں اس کو ڈھونڈنا ہے ہم نے. تو فرمایا کسی کو، کیونکہ وہ تمہیں دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے سے روکے گا اور فقر و افلاس کا خطرہ دلائے گا، بار بار بتائے گا تم فقیر ہو جاؤ گے، تم فقیر ہو جاؤ گے. اور نہ کسی بزدل سے مہمات میں مشورہ لینا. ایک چیلنج آیا ہے، ایک چیلنج فیس کرنا پڑ رہا ہے، اور میں جا کر کس سے مشورہ لے رہا ہوں؟ بزدل سے. یہ تو یقیناً مجھ سے کہے گا سرنڈر کر دو، سرنڈر کر دو، خود چونکہ بزدل ہے. فرمایا کہ نہ کسی بزدل سے مہمات میں مشورہ لینا، کوئی چیلنج آ گیا تو اس میں بزدل سے پوچھو. کیوں؟ وہ تمہاری ہمت پست کر دے گا، پست کر دے گا، وہ تمہیں کہے گا نہیں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ڈرائے گا، دھمکائے گا. تو تم کیوں بلا وجہ میں جا کے تم نے غلط آدمی سے مشورہ لیا؟ وہ تو وہی کرے گا جو اس کی طبیعت کے اندر ہے، بزدل آدمی تمہیں بزدلی سکھائے گا. تم کیوں غلط آدمی سے مشورہ لینے گئے؟ اس کے بعد فرمایا نہ کسی لالچی سے مشورہ کرنا، جس کا خود کام لالچ کرنا ہے، پیسہ بٹورنا ہے، جا کے اس سے میں پوچھ رہا ہوں کیا کروں. وہ تمہیں کیا سکھائے گا؟ وہ صرف یہ سکھائے گا اس جگہ سے اتنا پیسہ بن سکتا ہے، اس جگہ سے اتنا پیسہ بن سکتا ہے، یہاں سے یہ گھسیٹو، یہاں سے یہ گھسیٹو. تمہیں لالچ سکھائے گا، تم غلط آدمی سے مشورہ کرنے گئے تھے. اور نہ کسی لالچی سے مشورہ کرنا کہ وہ ظلم کی راہ سے مال بٹورنے کو تمہاری نظروں میں سجا دے گا. وہ کہے گا یہ بہت اچھا ہو گیا. اب امام نے فرمایا یاد رکھو، بخل جس سے مشورہ منع کیا، بزدلی اور حرص یعنی لالچ، اگرچہ الگ الگ خصلتیں ہیں مگر اللہ سے بدگمانی میں ان سب میں شرکت ہے، یہ سب شریک ہیں. بس یہاں پہ تین برائیاں ہیں، بزدلی، کنجوسی اور لالچ. فرمایا یہ الگ خصلتیں ہیں، سب کی بیس ایک ہے، کیا؟ ان کو خدا پہ یقین نہیں ہے. اور عزیزان محترم، یہ وہ لنک ہے جو عقائد اور اخلاق کے اندر ہوتا ہے، یہ ہمارے یہاں مسنگ ہے. ہم یہ کنیکٹ نہیں کر پاتے کہ ایک اچھے اخلاق سے یقیناً ان اچھے اخلاق کے پیچھے اچھے عقائد ہوں گے، اور اگر اچھے عقائد نہیں ہوئے اس کے بغیر اچھے اخلاق نہیں بن سکیں گے. تھوڑی دیر کے لیے اچھا کام ہوگا، بعد میں ختم ہو جائے گا. اگر اچھے اخلاق چاہیے، بزدلی نہیں چاہیے، کنجوسی نہیں چاہیے، لالچ نہیں چاہیے، تو کس پہ پہلے کام کرو؟ پہلے توحید پہ کام کرو، صفات خدا پہ کام کرو. یہ لنک ہمارے یہاں مسنگ ہے. امام نے یہ فرمایا، دیکھیے صاف صاف لکھا ہوا ہے، یاد رکھو کہ بخل، بزدلی اور حرص، لالچ اگرچہ الگ الگ خصلتیں ہیں مگر اللہ سے بدگمانی ان سب میں شریک ہے. تمہارے لیے امام نے فرمایا تم اس کام کو مت کرو. بس عزیزان محترم، بہت امپورٹنٹ پوائنٹس یہاں پر آئے ہیں اور امام نے اشارے فرما دیے، اور یہ لنک میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اگر کسی کو اچھے اخلاق چاہیے تو سب سے زیادہ کس پہ محنت کرے؟ توحید پہ محنت کرے. اور اس خاطر توحید دین اسلام کا مرکز ہے، کیونکہ یہ اچھے عقائد ہوتے ہیں جس سے اچھے اخلاق بنتے ہیں، اچھے اخلاق سے اچھی عبادتیں بنتی ہیں. اور اگر کسی کے اندر، حتیٰ میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے نا میں نماز میں توجہ نہیں دے پا رہا، تو میں باٹم لائن میں اس سے کہوں گا تم عقائد پڑھو، عقائد پہ محنت کرو. اگر عقائد میں کمزوری نہ ہوتی تو اخلاق میں کمزوری نہیں آنی تھی، اور اخلاق میں کمزوری نہیں آتی تو عبادت میں کمزوری نہیں آنی تھی. یہ عبادت کی کمزوری کہیں نہ کہیں جا کر پیچھے، بہت پیچھے جا کر عقائد پہ جاتی ہے. امام نے اشارہ بالکل صراحت کے ساتھ لکھ دیا یہاں پہ، تو اس کو ضرور دیکھیے گا. اور آخر میں دو جملے اور امام نے ارشاد فرمائے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، چونکہ یہ بھی ایڈوائزر کے بارے میں ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد اللہ اکبر، اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صل علی محمد علی محمد. امام نے فرمایا تمہارے لیے سب سے برا وزیر وہ ہوگا. یہاں پہ میں اردو کو پڑھتے وقت تھوڑا سا کبھی تبدیل کر دیتا ہوں، کیونکہ مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقام و شریف کی اردو زبان ظاہر ہے کہ 50 سال پرانی زبان ہے، 50-60 سال پرانی ہے. اردو میں بعض اوقات مجھے ایک آدھ لفظ تبدیل کرنا پڑ جاتا ہے، اور وہ اس وجہ سے تاکہ وہ عام فہم رہے. بہرحال فرمایا تمہارے لیے سب سے برا وزیر وہ ہوگا جو تم سے پہلے بد کرداروں کا وزیر اور گناہوں میں ان کا شریک رہ چکا ہے. بہت سارے اچھوں کو مشاورین کی برائی کھا جاتی ہے. اچھا، اس نے مشاور کہاں سے پکڑا ہے؟ پہلے ایک ظالم تھا، اس کا بھی یہی ایڈوائزر تھا، صحیح ہے. اب یہ اس کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا ہے. اچھا، یہ پہلے والے کے ساتھ وفادار تھا، یہ تمہارے ساتھ وفادار ہے. اگر یہ پہلے والے کے ساتھ وفادار تھا تو پھر اس کا مطلب ہے صرف ایک ہی راستہ ہے، تم بھی اتنے ہی ظالم ہو، تم بھی اتنے ہی ظالم ہو. اور اگر تم کہو نہیں میں ظالم نہیں ہوں، تو اس کا مطلب ہے یا یہ پہلے والے کے ساتھ وفادار تھا تو تمہارے ساتھ منافقت دکھائے گا، یہ تمہارے ساتھ منافقت دکھائے گا، صحیح ہے. امام نے فرمایا تمہارا بدترین وزیر وہ ہوگا جو تم سے پہلے والے ظالموں گناہگاروں کا وزیر رہ چکا ہے، اب وہ تمہارے ساتھ بھی آ کے کھڑا ہو گیا ہے. اس کو میں تفصیل سے ابھی عرض کروں گا، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور ہم لوگوں کی کمزوری کیا ہوتی ہے؟ ہمیں ہر جگہ پہ چلتا پرزا چاہیے ہوتا ہے. اور اگر میں کیا بولوں، معذرت کہوں، کیا کہوں، یہ ہماری بیوروکریسی ان چلتے پرزوں سے بھری پڑی ہے، یہ بھری پڑی ہے کہ پہلے اس ظالم کے ساتھ تھے، اب اس ظالم کے ساتھ ہیں. اور دوسرے ہوں یا نہ ہوں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، کہیں ہم وہ نہ ہوں، ہم وہ نہ ہوں کہیں کہ ابھی ہم بھی کسی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہر ظالم کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار، نعوذ باللہ تعالیٰ. کیوں؟ مجھے اپنی پوسٹ بچانی ہے. پہلے بھی ایڈوائزر تھا، ابھی بھی ایڈوائزر ہوں، پہلے ظالم کے ساتھ تھا، آج ایک اور ظالم کے ساتھ، نعوذ باللہ تعالیٰ. امام فرمانا اگر تم عادل ہو, تم سے پہلے والا ظالم تھا, اس کے ایڈوائزر تمہارے ایڈوائزر نہیں ہونے چاہیے. تم فرمایا بدترین وزیر وہی ہوگا جو تم پیچھے سے نکال کے لے آؤ گے یہاں پہ, یہ تمہیں ڈبو دے گا, ختم کر دے گا. یہ آپ خود بتائیے, دیکھیے بغیر کسی تکلف تعارف, یہ ہماری زندگی کے مسائل نہیں ہیں, یہ پریکٹیکلی ہماری زندگی کے مسائل ہیں. اور یہ وہی چیزیں ہیں جو ہم 1400 سال کے بعد بھی اپنی دنیا میں, اپنی سیاست میں, اپنے ملک کے اندر, اپنے خاندانوں کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں. آج ایک آدمی خاندان میں طاقتور ہوتا ہے, اس کے پیچھے چار چیلے چانٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں, چمچے چل رہے ہوتے ہیں. کل وہ کمزور پڑتا ہے, ایک اور آدمی طاقتور ہوتا ہے, وہی چار اس کے ساتھ بھی لگ جاتے ہیں. اور وہ یہ دوسرا والا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے نئے, یہ میرے مخلصین ہیں, یہ کسی کے مخلص نہیں ہیں, یہ مفاد پرست لوگ ہیں, یا تمہارا ساتھ دینے کھڑے ہو جائیں گے. اور مشورے دینے میں کیسے لگے گا, جیسے اس سے بڑھ کر مخلص کوئی نہیں ہوگا. اس کی غلطی نہیں ہے, غلطی میری ہے, میں نے کیوں نہیں سمجھا تھا. اور حقیقت یہ ہے کہ میری غلطی ہے. کیا غلطی ہے؟ تم نے کیوں اپنے امام کا وہ کلام نہیں پڑھا تھا جو 1400 سال پہلے تمہارے امام نے تمہیں دے دیا تھا, 1400 سال پہلے دیا تھا. اس کے اوپر بھی کمپرومائز کرتے رہو اور پھر کہو کہ قوم ترقی کیوں نہیں کر رہی. اس لیے ترقی نہیں کر رہی, سادہ سا کام پڑھ لو, عمل کرو, صحیح ہو جائے گا. یہ الحمدللہ رب العالمین, ہمارے پاس ذخیروں کی کمی نہیں ہے, تعلیمات بہت زیادہ ہیں. آگے ایک اور بات بھی آئے گی, وہ اسی کے برابر کی اہمیت والی ہے جو اس کے ساتھ اٹیچ ہے. میں بعض اوقات پڑھتے پڑھتے اس لیے رک جاتا ہوں, نہیں چاہتا تیزی میں بات ضائع ہو جائے. بعض اوقات تیزی میں بات ضائع ہو جاتی ہے, آدمی کے دماغ پہ بوجھ ہو رہا ہوتا ہے کہ مثلا ابھی ختم کرنا ہے جلدی سے, یہ ہوگا, تو پھر بات ضائع ہونے لگتی ہے. تو میں اس کو یہیں پہ لا کے روکتا ہوں, اور انشاءاللہ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں ہمیں مولا کے فرامین کو سمجھنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ رب العالمین, بار بار خدا کا شکر ادا کرنا اپنے لیے واجب سمجھتا ہوں کہ جب بھی مجلس شروع ہو میں خدا کے سامنے شکر کروں کہ خدا تو نے مجھے ایک اور موقع نصیب کیا. اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب تو میں بوڑھا ہوں مثلا, جو کچھ بھی ہے, کیا جوان تھا تو بھروسہ تھا کیا؟ کیا بھروسہ اس دنیا کا؟ صحیح. اور ایک روایت میں تھا کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو آج سجدے کر سکتے ہیں اور نہیں کر رہے, اور کل اس ایک سجدے پہ حسرت کریں گے جو نہیں کیا. ایک ایک سجدے پہ حسرت کریں گے, یہ کیوں نہیں کیا تھا جبکہ کر سکتے تھے. ابھی آج سوشل میڈیا کے اوپر کئی کئی گھنٹے برباد کر دے گا, یہی بندہ تسبیح نہیں پڑھ رہا چونکہ اس کو جلدی ہے. کیوں یہ پرائیورٹی کیوں نہیں سیٹ کر پا رہے ہم لوگ کہ اصل حقیقت اس میں نہیں ہے, کہیں اور ہے حقیقت. الحمدللہ رب العالمین, ابھی بھی ان تمام غلطیوں کو تاہیوں کے باوجود در اہل بیت بند نہیں ہوا, الحمدللہ رب العالمین. انہوں نے آنے کی اجازت دی ہمیں اور آپ کو, یہی کہ میں اور آپ اس ساری دنیا سے نکل کر رات کے اس وقت میں کہیں جمع ہوتے ہیں تاکہ کوئی ہمارے سامنے اہل بیت کا ذکر کر دے. الحمدللہ, خدا کا شکر ہے. یہی کہ ہم تمام گناہگار ہیں, مجھ جیسے لوگ پتہ نہیں کیا کیا زندگی میں گناہ کیے ہیں, ابھی بھی امام سید الشہداء مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں ان کے غم میں رو لیتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. مولا آپ کا لطف, آپ کا کرم, نہ آپ پہ رونے والے کم تھے, نہ آپ کی یاد منانے والے کم تھے, نہ یہ کائنات آپ کے حکم کے علاوہ کہیں اور تھی, سب آپ کے ہاتھ میں تھا. انہوں نے دینے کا ارادہ کیا, اپنی شہادت سے گویا ایک دسترخوان بچھا دیا, اور اس کے بعد دنیا کو دعوت دی کہ اگر کسی کو علی اصغر مظلوم لگتا ہے تو ہمارے پاس آئے, کسی کو علی اکبر مظلوم لگتا ہے تو یہاں آ جائے. ہر روز دعا کریں خدا ہمارے جوانوں کی حفاظت کرے, خدا اس گمراہی کے زمانے میں ہمارے جوانوں کی حفاظت کرے. اور مولا سید الشہداء سے التجا کریں, مولا آپ کو علی اکبر کا واسطہ. ہم طالب علم جب روایتیں پڑھتے ہیں, سید الشہداء کا احساس نظر آتا ہے جملوں کے اندر. عجیب حالت ہوتی ہے جب سید الشہداء کے ان جملات کو پڑھیں جو علی اکبر کو بھیجتے وقت کیا ہے, بڑے عجیب. جو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, کسی مجاہد کے شہید کے جانے پر
سید الشہداء کی وہ کیفیت نہیں ہوئی جو علی اکبر پہ ہوئی.
دو دو اگر جملے صرف دیکھ دیکھ کے انسان سوچے، یہ کہ علی اکبر سے کہا بیٹا دشمن تک پہنچنے سے پہلے مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، آپ جو یہاں بیٹھے ہیں باپ ہیں، آپ کو اولاد کا پتہ ہے نا، ایک بوڑھا باپ اپنے جوان سے یہ کہہ رہا ہے، مطلب سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کو اس بوڑھے باپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. اللہ اکبر، کتنا سخت ہوتا ہے اولاد کچھ مانگے باپ نہ دے سکے، مانگے نہ دے سکے، اور حوض کوثر کے مالک سے ایک گھونٹ پانی مانگے اور مانگنے والا علی اکبر جیسا ہو. امام حسین سید الشہداء سلام اللہ علیہ بس اتنا کہہ سکے، علی اکبر تم جاؤ محمد مصطفیٰ تمہیں پانی پلائیں گے. گویا اس جملے میں انہوں نے کہا اکبر جاؤ شہید ہو جاؤ، شہید ہو جاؤ، تمہاری پیاس ختم ہو جائے گی. علی اکبر سلام اللہ علیہ زمین کے اوپر گرے، کچھ نے کہا ہے کہ انہوں نے فرمایا بابا آپ کو میرا آخری سلام ہو. تو میں دیکھا انہوں نے نہیں کہا بابا میری مدد کو آئیے گا، شاید انہوں نے سوچا ہوگا میرا بوڑھا باپ ہے بیچارہ کیسے آئے گا، کہا بابا آپ کو میرا آخری سلام ہو. مثلا سید الشہداء مولا علی اکبر کے سرانے پہنچے، ہمارے پاس کئی روایات ہیں، برچی کی روایت بھی ہے مضبوط ہے، اور سید الشہداء جب پہنچے تو حضرت علی اکبر ایک عجیب حالت میں تھے. برچی کی روایت بھی مضبوط ہے، وہ بھی صحیح ہے. شیخ عباس قمی نے ایک اور روایت لکھی ہے، میں نفس المحموم پہ بہت بھروسہ کرتا ہوں، شیخ عباس قمی پہ بہت عجیب روایت لکھی ہے. انہوں نے لکھا جب علی اکبر میدان جنگ میں آئے تو کوفی جتنے بھی تھے وہ سامنے سے ہٹ گئے، کیونکہ کوفیوں نے دیکھا کہ شبیہ رسول ہے، تو شبیہ رسول پہ وہ اپنی شمشیر نہیں چلانا چاہتے تھے، تو کوفی پیچھے ہٹ گئے. اب جو آئے وہ شامی لعین سامنے آ گئے. شامی انتہائی بدبخت تھے، ان کو قرآن کی نبی کی کوئی تمیز نہیں تھی، یہ سامنے آئے. اب میں نہیں جانتا کسی نے پیچھے سے کہہ دیا ہو کہ علی مرتضیٰ کا بیٹا آ رہا ہے مثلا، یہ لعین سارے جمع ہو گئے اور علی اکبر کو اپنے گھیرے میں لیا، پھر پتھروں کو مار مار کے علی اکبر کو گرا لیا. ایسو ذرا میں کیا کہوں، میرا دل کہہ رہا ذرا دل کو تھام کے سننا. شیخ عباس قمی لکھتے ہیں دشمنوں نے علی اکبر کو گھیرے میں لے لیا، اب شمشیریں اوپر جاتی تھی اور نیچے آتی تھی، اب نیزے اوپر جاتے تھے اور نیچے آتے تھے. سید الشہداء علی اکبر کو پکارتے ہوئے لپکے، اب جو علی اکبر کے پاس آئے تو لاشے کو دیکھا، شیخ عباس کہتے فقتلو ہو اربا اربا، علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر چکے تھے. سید الشہداء نے دیکھا اور فرمایا وعلى الدنيا بعد غلبا، اکبر تیرے بعد اس دنیا پر خاک ہو. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ايام قلم ينقلبون.